ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون.
اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی اور وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے. ان کی چال کیا تھی؟ یہی منصوبہ کہ انہوں نے آپس میں قسمیں کھائیں. اور اللہ تعالی کی تدبیر کیا تھی؟ کہ اللہ تعالی نے دوسرے انبیاء کی طرح صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بحفاظت وہاں سے نکال لیا اور باقی قوم پر عذاب نازل کر دیا. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا. مکر جو ہے یہ خفیہ سازش کے لیے آتا ہے اور یہاں پر رات میں حملہ کرنے کی طرف اشارہ ہے. اور مکر ایسی خفیہ تدبیر ہوتی ہے جس کا مقصد کسی کو نقصان دینا ہوتا ہے، جس کے خلاف چال چلی جا رہی ہوتی ہے. جیسے مختلف مواقع پر یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے چالیں چلی، جیسے بنو نذیر نے ایک موقع پر عمر بن جحاش کو حکم دیا کہ وہ چھت پہ چڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ پتھر گرا دے، جب آپ نیچے ایک دیت کے معاملے میں ان کے پاس تشریف لے گئے تھے. اور پھر جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو تو اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نقصان پہنچانے کی تدبیر، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی طرف اشارہ ہے یہاں. اور اس کو ماہرین بلاغت مشاکلہ کہتے ہیں. جب انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو وہ جواب و جزا کے طور پر استعمال ہوتا ہے. یعنی ایک لفظ کے مقابلے میں دوسرا لفظ جواب اور جزا کے طور پر لایا جاتا ہے. اور اس کی مثالیں آپ نے قرآن مجید میں اور بھی پڑھی ہوگی، انما نحن مستہزئون اللہ یستہزئ بہم، یا انہم یکیدون کیدا و اکید کیدا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف ان الفاظ کے وہ معنی نہیں لیے جاتے جو انسانوں کے لیے معنی لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. انسانوں میں یہ صفات نقص کی صفات شمار ہوتی ہیں. اگر کہا جائے فلاں مکار ہے، بڑا چال باز ہے، سازشی ہے، مذاق اڑانے والا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ کسی شخص کی تعریف نہیں، اس کے لیے نقص کی بات ہوگی، اس کا عیب ہوگا. لیکن جب یہی الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیے جائیں گے تو اس معنی میں نہیں لیے جائیں گے، ٹھیک ہے، بلکہ ان کے جواب کے طور پر. اور پھر ہوا بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جو مہلت دی تھی 3 دن کی، اس کے بعد ان کو ہلاک کر دیا. وہ چالیں چل رہے تھے پیغمبر کو ہلاک کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. پیغمبر اور ان کے گھر والوں کے نکلنے کی دیر تھی تو پورے شہر میں ایک زلزلہ آیا، وَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اور اس کے ساتھ ایک خوفناک چیخ تھی، ساؤنڈ ویو تھی، جس کے ساتھ ان کو ہلاک کر دیا گیا. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، ایک جگہ رجفہ آتا ہے تو صیحہ آتا ہے، رجفہ بھی تھا اور صیحہ بھی تھی. رجفہ سے بستیاں برباد ہو گئی، چونکہ باقی قوم نے ساتھ دیا تھا ان کا، وہ ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، ان سے راضی تھے، لہذا وہ بھی ساتھ تباہ ہوئے. تو زلزلے سے ان کی عمارتیں تو نہیں گری، ان کی عمارتیں ہیں جو قوم ثمود کے آثار ہیں ابھی بھی باقی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے عبرت کے نشان کے طور پر چھوڑ دیے ہیں. لیکن ان کو ان گھروں میں ہلاک کر دیا چیخ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ چاہے تو ہوا سے اڑا دے لوگوں کو، وہ چاہے تو چیخ سے ہلاک کر دے، وہ چاہے تو پانی میں ڈبو دے، وہ جو چاہے کرے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور بھی نہ تھا، انہیں خبر بھی نہ ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سازش ایک منفی کاروائی ہوتی ہے، کانسپریسی جس کو کہتے ہیں، لہذا یہ کوئی اچھے اخلاق میں سے نہیں ہے. کسی بھی شخص یا کسی بھی مشن کے جو مخالف یا دشمن ہوتے ہیں وہ عام طور پر 2 طریقے اختیار کرتے ہیں. ایک ہے کھلے طور پر سامنے آ کے اپنی عداوت ظاہر کرنا، اور دوسرا ہے خاموش تدبیر کے ذریعے در پردہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قریش نے دونوں طرح مخالفت کی، سامنے بھی کی اور چھپ کر بھی کی، چالیں بھی چلیں. جو سامنے آتا ہے دشمن وہ بہادر ہوتا ہے، اور جو چھپ کر چالیں چلتا ہے، پیچھے پیچھے باتیں کرتا ہے، پیچھے پیچھے دوسروں کے بارے میں ریپوٹیشن خراب کرتا ہے، وہ دراصل بزدل انسان ہوتا ہے. اب میں اس کو نا وہ قوم کی سطح سے لے کے گھر کی سطح پہ لا رہی ہوں. کچھ لوگوں کا وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جس کے پاس بیٹھتے ہیں وہ کسی نہ کسی کے خلاف بات کر کے اس کا ذہن خراب کرتے ہیں. یہ ان کی گھٹی میں پڑا ہوتا ہے، یہ ان کی عادت ہوتی ہے، وہ گھروں میں فساد پھیلاتے ہیں. بیوی کے خلاف شوہر کو بھڑکاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ رشتے کیوں بدنام ہیں. نند کا رشتہ بڑا بدنام ہے، دیور کا رشتہ بدنام ہے، کیا وجہ ہے اس میں؟ کیوں کبھی سوچا آپ نے؟ عام طور پر میاں بیوی کی لڑائی یہی لوگ کرواتے ہیں، اور دوسری طرف سے ادھر سے بھی جو لڑکی کے والدین ہوتے ہیں وہاں بھی کچھ اس قسم کے خیرخواہ ہوتے ہیں جو لڑائی کرواتے ہیں. مثال کے طور پہ کیسے اٹیک کرتے ہیں؟ آپ کے گھر آئیں گے ملنے کے لیے، نند داخل ہوگی، سلام دعا، کیا حال ہے تم لوگوں کا، یہ بچوں کا رنگ اتنا پیلا کیوں ہے، تم کھانے کو نہیں دیتی انہیں، بس یہ جو تمہاری ہر وقت مصروف ہے نا الہدا جانے کی. اب شوہر سن رہا ہے بیٹھا، ان ڈائریکٹ سنوایا جا رہا ہے. اچھا اب اس کے دل میں تو بات آئے گی، ہاں ہاں میرے بچے تو کمزور ہیں، چونکہ میری بیوی جو ہے نا یہ ہر وقت دین کا کام کرتی رہتی ہے کوئی، تو اس وجہ سے یہ گھر خراب ہو رہا ہے. اب وہ تو آگ لگا کے چلی گئی، اب پیچھے سے کیا ہوگا، کل سے نہیں جانا. اچھا بھلا گھر کا نظام چل رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ صحت بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. مائیں کتنی بھی کیئر کر لیں، آپ دیکھیں جو مائیں گھر میں بیٹھی ہیں ساری، ان کے بچے بہت صحت مند ہیں، سب صحت مند ہیں، نہیں وہ بھی بیمار ہوتے ہیں. تو آپ دین کو بھی بدنام کر رہے ہیں، الہدا کو بدنام کر رہے ہیں، اس لڑکی کے اوپر ایک عذاب لا رہے ہیں، اور آپس میں لڑائی کر رہے ہیں. کیا اس طرح کے کمنٹس پاس کرنے چاہیے بچوں کی ہمدردی میں اصلاح کے نام پہ؟ ایسی باتوں سے ہمیشہ بچیں. اچھا کبھی کہیں گے تمہاری بیوی بڑی ہوشیار ہے، محتاط رہنا. اور کیا کہتے ہیں، ابھی تک وہ گھر نہیں پہنچی، تم روز پہلے آ جاتے ہو، یہ بچوں کے لانے کی ذمہ داری بھی اس نے تم پہ ڈال دی ہے. اچھا چلیں آپ خود تو بچ گئے کہ آپ نے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی، اپنے بھائی کے گھر جانا ہے یا بہن کے گھر جانا ہے تو بس اچھی اچھی باتیں کرنی، اور کوئی اس قسم کے کمنٹس پاس نہیں کرنے. اگر کوئی چیز آپ کو ٹھیک نظر نہیں آتی تو آپ پوچھ سکتے ہیں میں آپ کی ہیلپ کر دوں، میں آپ کا یہ تکیہ ادھڑا ہوا سی دوں. آپ مصروف ہوتی ہیں، آپ اللہ کے دین کا کام کرتی ہیں، میں آپ کی خدمت کرتی ہوں، میں آفر کرتی ہوں. تو یہ ہے اصلاح، کہ آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے، وہ بیچاری کے پاس ٹائم نہیں، آپ اٹھ کے کہتے ہیں اچھا میں کر دیتی ہوں، اور کرنے کے بعد کوئی احسان جتانا نہیں. لیکن کچھ لوگ کیا کرتے، اس کو تو کوئی عقل ہی نہیں، اس کو تو ہوش ہی نہیں، اس کو تو بس ایک ہی بات آتی ہے. اور بعض اوقات ایسی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے دوسرے سے کہ دوسرا سمجھے گا اس سے بڑھ کے تو کوئی میرا ہمدرد ہی نہیں، اور وہی گھر توڑانے میں سب سے آگے ہوں گے. اللہ سے ڈریے، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے، سوچ سمجھ کے زبان استعمال کیجیے، تبصرے نہ کیجیے، کچھ ہوش اور عقل سے کام لیجیے. ہر چیز لکھی جا رہی ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگران ہے. اور ویسے یاد رکھیے، سازش کا طریقہ کبھی کامیاب بھی نہیں ہوتا. والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور، اور وہ لوگ جو بری چالیں چلتے ہیں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، اور ان لوگوں کا مکر تباہ و برباد ہو جائے گا. یعنی خاص طور پر جو دین کا کام کرنے والوں کے خلاف مکر کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، تو سازش کرنے والے کی سازشیں غیر مؤثر ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ جزا عمل کی جنس سے ہوتی ہے. جب وہ سازشیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے خلاف کسی اور کو لے آتا ہے. اچھے اعمال کی جزا اچھی اور برے اعمال کی جزا بری ہوتی ہے. ٹھیک ہے آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن پھر خود بھی تیار رہیں کہ کوئی وہی چال کوئی آپ کے خلاف چلے گا، تو اس سلسلے کو بند کریں.
فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين.
بس دیکھیے ان کی چال کا انجام کیسا ہوا، کہ ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو تباہ کر دیا. یعنی یہ سزا صرف ان نو لوگوں کو نہیں ملی بلکہ پوری قوم اس کی لپیٹ میں آ گئی، کیونکہ وہ عملی طور پر ذہنی طور پر ان کے ساتھ شریک تھی، وہ بھی یہی چاہتے تھے. یعنی یہ منصوبہ تو خفیہ تھا لیکن ان کے دلوں میں بھی یہی بات تھی، اس لیے پوری قوم ہلاکت کی مستحق قرار پائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے فانظر، آپ دیکھیے کئی فکان عاقبۃ مکرہم، ان لوگوں کے مکر کا انجام کیا ہوا. یا پھر اے قرآن پڑھنے والے ذرا غور سے دیکھو، تدبر کرو، پہلی قوموں پر گزرنے والے حالات کا مطالعہ کرو. سورۃ الاعراف میں بھی آتا ہے فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، دوسری جگہ آتا ہے فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، سورۃ زخرف میں آتا ہے فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین. تو ہمیں ان واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے، اور پھر اگر ان کو فزیکلی دیکھنے کا کوئی موقع ملے. جیسے اب تو سعودی عرب میں اگر آپ وزٹر ویزا پر رہے ہیں تو ایون عمرہ ویزا پر بھی آپ ان بستیوں کو جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو تفریح کی نیت سے نہ جائیں, پکنک منانے نہیں جائیں وہاں, بلکہ عبرت کی نگاہ سے. ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب ہجر کے متعلق فرمایا, اس عذاب دی گئی قوم کی بستی سے جب تمہیں گزرنا پڑے تو روتے ہوئے گزرو, مبادہ تم پر وہی عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا, یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی میں پکڑے جاؤ. انا دمرناہم, ہم نے ان کو ہلاک کر دیا, تدمیر تباہ و برباد کر دیا, وقومہم اجمعین, اور سب کے سب کو, ان کی ساری قوم کو بھی. یہ ہلاکت کیسی تھی اس صورت میں بیان نہیں ہوا, لیکن دوسری صورتوں میں جیسے صورت ہود سے پتا چلتا ہے کہ ان کے اوپر صیحہ, اور پھر دوسری جگہ پتا چلتا ہے زلزلہ آیا تھا جس کا ذکر پیچھے میں نے کیا. صورت الحجر میں آتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ, تو صبح سویرے انہیں بھی ایک چنگاڑ نے پکڑ لیا. اور پھر صورت القمر میں آتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ, بے شک ہم نے ان پر ایک ہی چنگاڑ بھیجی تو وہ باڑ لگانے والی کی روندی ہوئی باڑ کی طرح یعنی چورا چورا ہو گئے. سورت الحاقہ میں آتا ہے فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ, پس رہے سمود تو وہ حد سے بڑھ جانے والی ایک آواز سے ہلاک کر دیے گئے. آواز جب ایک لمٹ سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ کان کے پردے پھاڑ دیتی ہے اور بندہ ہلاک ہو کے رہ جاتا ہے. سورت القمر میں یہ آتا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ, تو ہم نے ان کو پکڑ لیا, بہت زبردست اقتدار والے کی طرح پکڑنا. تو بات یہ ہے کہ سب کو کیوں پکڑا گیا جبکہ قصور نو کا تھا؟ کیونکہ یہ دلی طور پر ان کے ساتھ تھے, ڈیسیژن میکر تو کوئی اور تھے, لیکن سفر سب نے کیا. پھر اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ جھٹلانے والوں کے معاملات سے عبرت پکڑنا چاہیے. جھٹلانے والوں پر آنے والا عذاب پھر عام ہوتا ہے, سبھی کو بیچ میں لے لیتا ہے. اگر کوئی مومن بھی اس عذاب میں پکڑا جائے تو قیامت کے دن وہ اپنی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا. بعض اوقات ایسا تھا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب کہیں عذاب آتا ہے نا تو اس میں نہ صرف یہ کہ وہ مجرم لوگ مارے جاتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جانور جیسے بلی, کتے, گائے, بھینس, بکری, چڑیا, چیونٹی, چڑیا وغیرہ تو اڑ جاتی ہیں لیکن چیونٹیاں, چیونٹے, کتنی مخلوق ہے زمین کے اندر, وہ سب بھی ختم ہو جاتی ہے. جیسے قوم نوح پر جب عذاب آیا ہوگا پانی میں تو سب کے سب ڈوب گئے نا, اسی لیے کچھ جانوروں کو کشتی پہ سوار کر لیا گیا تھا. تو ایسے مجرم سب کی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے, اٹھائے جاتے ہیں سب اپنے اپنے ایمان پر. حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے تو ہر شخص جو ان میں تھا اس پر عذاب آتا ہے, سب بیچ میں لپیٹے جاتے ہیں, اس کے بعد وہ اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے.
فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ,
تو ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے ان کے یہ گھر گرے پڑے ہیں, یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. تو جو جاہل لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لیے ان گھروں میں کوئی نشانی نہیں, نشانی کس کے لیے ہے؟ علم والوں کے لیے. اب بھی آپ دیکھیں کہ ایسی جگہوں پر جو وزٹرز جاتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں, جن کو تو یہ پتا ہے کہ اس قوم پہ عذاب آیا تھا ان کے دل اور طرح ہوتے ہیں, اور جن کھلنڈروں کو نہیں پتا ہوتا وہ وہاں ہنس رہے ہوتے ہیں, کھا رہے ہوتے ہیں, پی رہے ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کوئی بستی تھی اور ایسے ہی چلی گئی وقت کے ساتھ. تو علم کا ہونا بہت فائدے کی چیز ہے, اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ علم والا چیزوں کو مختلف نظر سے دیکھتا ہے, وہ عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, وہ جس چیز کو دیکھتا ہے اس سے کوئی سبق حاصل کرتا ہے, اور جو سبق حاصل نہیں کرتا وہ پھر علم والا نہیں ہے. علم آپ کو وسعت نظر دیتا ہے, علم آپ کو چیزوں کی تہ تک پہنچنا سکھاتا ہے. جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کے پاس ایک ویژن بھی ہوتا ہے, وہ صرف سامنے کی چیز کو نہیں دیکھ رہا ہوتا, وہ اس کے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے بننے میں یا اس کے تباہ ہونے میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ تھا, حکمت کیا تھی, مقصد کیا تھا, اور وہ جانتا کہ سب کچھ اللہ ہی کے اذن سے ہو رہا ہے. تو قریش چونکہ وہاں سے گزرتے تھے تو فرمایا ان کو متوجہ کرتے, فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً, ان کے گھر دیکھو برباد ہوئے پڑے ہیں, گرے پڑے ہیں, ان کے چشمے ویران ہو گئے, ان کے باغات سب ختم ہو کر رہ گئے, ان کی نعمتیں ختم ہو گئیں, یعنی کہ بلند و بالا عمارتیں ختم ہو گئیں، یعنی کچھ تو باقی ہیں لیکن کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نافرمان بندوں کی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں، اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں، ضرورت تو کسی کی بھی نہیں، لیکن وہ ان کو باقی نہیں رکھتا۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ ظلم گھروں کی تباہی کا باعث بنتا ہے، علاقوں کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں اللہ کی کتاب میں پاتا ہوں کہ ظلم گھروں کو تباہ کر دیتا ہے۔ پھر انہوں نے یہی آیت تلاوت کی۔ تورات میں بھی آتا ہے اے آدم کے بیٹے ظلم نہ کر، یہ تیرے گھر کو تباہ کر دے گا۔ اگر اتنی سی بات بھی لوگ یاد رکھے نا، تو جو مرد حضرات بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں یا وائس ورسا، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے گھر نہیں بن سکتا۔ یہ ابن عباس کی بات ہے، میری بات نہیں ہے کہ کہیں آپ فیس بک پہ لگا دیں کہ استاذہ نے کہا ہے کہ ظلم گھروں کو تباہ کر دیتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف سے کہ وہ کہتے ہیں میں اللہ کی کتاب میں پاتا ہوں کہ ظلم گھروں کو تباہ کر دیتا ہے۔ پھر انہوں نے یہی آیت پڑھی۔ اور تورات میں کیا ہے، اے آدم کے بیٹے ظلم نہ کر، یہ تیرے گھر کو تباہ کر دے گا۔ آپس میں بھی ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن بھی ظلم خسارے کا باعث ہوگا، اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ اور یہ جو تلک بیوتہم ہے نا، تو اس میں قالون، ابن کثیر، شعبہ، حمزہ، قصائی اور خلف کی قرآت میں با کسرہ کے ساتھ ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ بیوتہم، ٹھیک ہے۔ فتلک بیوتہم خاویہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، اس میں نصیحت ہے، نشانی ہے اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہو۔ یعنی سب نصیحت نہیں پکڑتے، علم والے نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو آیت سے ایک تو علم کی فضیلت پتہ چلتی ہے، علم حاصل کرنے کی ترغیب پتہ چلتی ہے، اور دوسرے ظلم کا نقصان پتہ چلتا ہے۔
وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ،
اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ایمان والے اور تقویٰ والے نجات پا گئے، اور یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ کہتے ہیں کہ صالح علیہ السلام کے ساتھ 4000 لوگ تھے، 120 لوگ فلسطین کی طرف نکل گئے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو یہ سارے جو نکلے تھے، یہ شرک، کفر، معاصی سب چیزوں سے بچتے تھے۔ تو متقی اور مومن کا دوست اللہ ہوتا ہے، اور وہ ان کو دنیا میں بھی نجات دیتا اور آخرت میں بھی نجات پائیں گے۔ اس لیے انسان کو ظلم اور فساد چھوڑ کر تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔ ایمان اور تقویٰ کی ترغیب ہے اس آیت میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔